بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تكملة لما سبق، گزشتا سے پیوستہ القواعد الفقہیہ، قواعد کے متعلق لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کو آپ نے سنا. ابھی ہم جس کلمے کی وضاحت کرنا چاہیں گے وہ ہے الفقہیہ. الفقہیہ، یہ الفقہ سے ہے. الفقہ، یہ فقہ، یفقہ یا فقہ، یفقہ یا فقہ، یفقہ سے ہے. یہ تینوں الفاظ کے معانی مختلف ہیں. معانی کو بیان کرنے سے پہلے ایک نوٹ لکھ لیجئے جو آپ کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ان معانی کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں معاون ثابت ہوگا. تعلموا العربية فإنها من دينكم. سيدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو، عربی زبان کے دقائق کو سیکھو، یہ تمہارا دین ہے. اس لیے بعض علماء یہ کہا کرتے تھے، حفظ اللغات علینا فرض كحفظ الصلاة، حفظ اللغات علینا فرض كحفظ اللغات كحفظ الصلاة، وليس يحفظ الدين وليس يحفظ الدين إلا بحفظ اللغات. حفظ اللغات علينا فرض، عربی زبان کو سمجھنا، یاد کرنا یہاں پہ فرض ہے. کہ حفظ الصلاة، جس طرح نماز فرض ہے. آخر کیوں؟ وليس يحفظ الدين، کیونکہ سارے کا سارا دین عربی زبان میں ہے. کبھی بھی دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی الا بحفظ اللغات، جب تک عربی زبان کی حفاظت نہیں ہوگی اس کو سمجھا نہیں جائے گا اور اس کے دقائق کو جانا نہیں جائے گا. آپ کے سامنے تین لفظ بولے گئے، فقیہ، فقہ، فقہ، اور تینوں کے الگ الگ معنی ہیں. لفظ فقیہ اس کا مطلب ہے فہم مطلق، سمجھ بوجھ. قرآن مجید میں سورۃ ہود علیہ الصلاۃ والسلام آیت کا نمبر 91، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. قوم کے لوگ کہنے لگے، اے شعیب، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہتے ہو. بہت سی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے, لیکن کیسے کرتی ہے یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ, سورۃ طٰہٰ آیت کا نمبر 27 اور 28, اللہ میری زبان کی گرا کو کھول دے تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نجد سے ایک شخص آیا, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ایک شخص نجد سے آیا, اس کے بکھرے ہوئے بال تھے, آ کے اللہ کے رسول سے کچھ سوال کرنے لگ گیا. صحابی کیا کہتے ہیں, نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول, ہمیں کچھ بن بناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ اسلام کے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی باتیں بتائیں, نماز, روزہ اور زکوٰۃ. اس نجدی شخص نے جاتے ہوئے یہ کہا, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منه, میں اس دین پہ نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا, اور وہاں سے چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس نجدی شخص کو دیکھ لو جو جا رہا ہے, جس بات کا وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کروں گا. تو یہاں بھی نفقہ کا معنی مطلق فہم. اگر عربی زبان میں فاقوہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فہم میں سبقت لے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت محسوس کی اور پانی درکار تھا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم جانا چاہ رہے ہیں, فوراً سے اٹھے, پانی لیا اور دروازے کے پیچھے رکھ دیا. آپ نے جب یہ حسن ادب دیکھا, فوراً ضرورت کو بھانپ لینا ایک بات, پھر ضرورت کو بھانپنے کے بعد اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود کو پیش کرنا دو, پھر ضرورت پورا کرتے وقت آداب کا ملحوظ خاطر رکھنا تین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا صحیح فہم عطا فرما, ان کو دین کی فہم میں سبقت عطا فرما, اور قرآن کی تفسیر سکھا. پھر واقعتاً یہ 18 سالہ بچہ ایسی فقاہت اور فہم پیش کرتا کہ 65 سالہ کو ان کی بات ماننی پڑتی. اور حبر هذه الامه, اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرار پائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک فصل ہوتی. فصل ایک ایک حرف جدا جدا, يفقهه كل احد, ہر شخص ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا. لم یکن یسرد سردا, آپ گفتگو کا تانتا نہیں باندھتے تھے کہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, بس بولتے ہی جاؤ. نہیں, آپ بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بولتے, بلکہ راوی تو روایت کرتے ہیں, ولو عدہ العاد لأحصا, اگر کوئی آپ کے بولے ہوئے کلمات کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا. یفقہ کل احد, تو فقوہ کا معنی فہم میں سبقت لے جانا, اور اگر لفظ فاقہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی فہم, ایسی سمجھ بوجھ جو آدمی کے مزاج اور طبیعت میں رچ بس جائے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, وہ ایک مرتبہ سمجھ چکا پھر وہ تلقائیاً خود بخود آٹومیٹک اس طرح کے کام کرتا نظر آئے گا, اس طرح کے تصرفات اس کی زندگی کے ہوں گے. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی جو اس کے طبیعت میں ودیت ہو گئی, اللہ نے اس کو گون دیا, رچ بس گئی. اللہ ایسی فہم سب کو عطا فرمائے. اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 6611, اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1194. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتے ہیں دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے اذا اراد بعبد خیرا, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں, فقہہ فی الدین, تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. ان دو حدیثوں کی روشنی میں دو باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے. سب سے پہلی بات, فقہہ ایسی گہری سمجھ ہے جو انسان کی طبیعت میں مزاج میں رچ بس جائے. دوسری بات, جس شخص کو یہ سمجھ مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے. اور اس پر مستزاد, جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں دیتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب, اللہ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے, اور اس کو بھی دیتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتا. ولا یعطی الدین الا لمن احب, دین صرف اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں بس وہ تو دین نہیں پڑھ سکا, اگر اس کی تعبیر یوں کی جائے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا, تو یہ تعبیر سادہ بھی ہوگی اور حقیقت پر مبنی بھی ہوگی. اس لیے اللہ کی بھلائی اور محبت اللہ نے رکھی ہی دین میں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمایا. فقہ کا چوتھا مفہوم, فقہ سے مراد فہم قرآن بھی ہے, قرآن کی سمجھ. حارث بن یعقوب کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مكيدة الشيطان إن الفقيه كل الفقيه أصل فقيه ہے من فقه في القرآن جو قرآن کو سمجھے وعرف مكيدة الشيطان اور شیطانی چالوں کو جانے یہ بندہ صحیح فقیہ ہے. قرآن کی سمجھ آ گئی اس کو اور یہ سمجھ آ گئی کہ شیطان کن راستوں سے انسان پہ حملہ کرتا. اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لن تفقہ کل الفقہ حتی ترى للقرآن وجوها كثيرة. تم کبھی بھی صحیح فقی نہیں بن سکتے جب تک قرآن کی کسی آیت یا سورت کی بہت ساری وجوہ نہ دیکھ لو, اس کے مفاہیم کے بارے میں فہم نہ حاصل کر لو, آیات اور صورتوں کے مغزہ اس کے اصل موضوع سے آپ کی شناخت نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فقہ نہیں حاصل کی. کس طرح آیت اور صورت کی مختلف وجوہ ہوں, یہ آیت کہاں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اس کا سبب نزول کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے, میں اپنی زندگی میں اس آیت سے روشنی کیسے لے سکتا ہوں. جب تک کسی آیت یا سورت کے متعلق انسان کو یہ فہم نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہی بن سکتا. فقہ کا پانچواں مفہوم, فقہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے. حدیث کا فہم اور اس کے بارے میں معرفت یہ فقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ فقہ عطا کی ہے, امت کے کتنے علماء ہیں, مسائل کا ادراک بھی انہیں ہوتا ہے. اجتہاد و استنباط, کسی چیز سے اخذ کرتے ہیں وہ مفہوم, اللہ ان کو صلاحیت دیتے ہیں جب ان کے اندر گہری بصیرت آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ. سلسلہ صحیحہ, حدیث کے نمبر 404. بہت سے فقہ کے حامل غیر فقی یعنی نا سمجھ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقہ کو ایسے شخص کو منتقل کر دیتے ہیں جو منتقل کرنے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ رب حامل فقہ, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں بیٹھے بہت ان کو اللہ نے سمجھ دی ہوگی, اور کتنے ایسے ہوں گے جو لکھ لیں گے سن لیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گی. اگر وہ لکھی چیز کسی کو دکھا دیں گے یا سنا دیں گے, اس کو زیادہ سمجھ آ جائے گی بنسبت اس کے جس نے سنا اور لکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سن کے لے جاتے تھے ان کے بارے میں تھے. تو آپ کی حدیث کو بھی فقہ کہا گیا. فقہ کا چھٹا مفہوم, فقہ سے مراد حکمت اور دین کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الناس معادن, لوگ کانوں کی مانند ہیں, خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا فقہوا فقہوا. جو لوگ جاہلیت میں بہترین ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہترین شمار ہوتے ہیں، شرط یہ ہے جب وہ دین کا گہرا فہم حاصل کر لیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی سردار تھے، اسلام قبول کیا، فہم آئی، پھر پوری زندگی سرداری میں گزری۔ کیوں یہ سرداری ان کو ملی؟ حکمت اور علم، روشنی انہوں نے حاصل کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اتاکم اہل الیمن اضعف قلوبا، تمہارے پاس یمن والے آئیں گے، دل تو ان کے کمزور ہوں گے، وارق افئدہ، بلکہ رقیق القلب ہوں گے، نرم مزاجی کی طرف اشارہ ہے۔ الفقہ یمان والحکمت یمانیہ، لیکن جو فقہ یمنیوں کے پاس ہوگی، جو حکمت یمنیوں کے پاس ہوگی، وہ کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے مصافحہ اس کا آغاز کیا تو یمنیوں نے کیا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اسلام نے جب اس کا حکم دیا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، دو ہاتھ جب آپس میں ملتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ رب العزت پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ فقہ کا ساتواں مفہوم، فقہ سے مراد ایسی باتیں جو انسانی نفس کے لیے مفید یا مضر ہوں، ان کی معرفت حاصل کرنا کہ کون سی چیز فائدے والی ہے، کون سی نقصان دینے والی ہے، اس کو بھی فقہ کہا گیا ہے۔ اسی لیے الفقہ الاکبر یہ وہ کتاب ہے جس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، وہ اس کا مفہوم پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نسبت کی گئی ہے، الفقہ معرفة النفس ما لها وما عليها، فقہ نفس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام ہے، یعنی اس پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کون سی چیزوں سے اس کو بچانا ہے۔ فقہ کا آٹھواں مفہوم، علماء فقہا کے اختلافی دلائل کو جاننا۔ اس لیے قتادہ ابن دعامہ السدوسی، قتادہ ابن دعامہ السدوسی فرمایا کرتے تھے، من لم يعلم الاختلاف لم يشم الفقہ بأنفه، جس نے علماء کے اخذ کیے گئے مفاہیم کو نہیں سمجھا، اس نے فقہ کو سونگا بھی نہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من کثر فقہه قل انکاره علی المخالفین، جس کے پاس جتنی فقاہت فہم زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے بارے میں اتنی باتیں کم کرتا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ لوگوں کے بارے میں بولتی ہے، اتنا وہ فہم اور سمجھ سے محروم انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ابو اسحاق الحوفی فرمایا کرتے تھے، العلوم ثلاثة، علم تین طرح کا ہے، علم دنیاوی، دنیاوی علم، وعلم دنیاوی واخروی، اور ایک دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے، وعلم لا للدنیا ولا للدین، اور ایک ایسا علم بھی ہے جس کو لوگ علم کہتے ہیں، نہ اس سے دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔
فَعِلْمُ الَّذِي لِلدُّنْيَا، وہ علم جس سے دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ ہے علم الطب،
ڈاکٹری کا علم. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، یہ جو اس کے مشابہ علوم ہے، ریاضیات ہے، چلو حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے.
وَالْعِلْمُ الَّذِي لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وہ علم جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت بھی خوبصورت بنتی ہے، علم القرآن والسنن والفقہ فیہما، وہ قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، اور ان دونوں کی فہم فقہ،
اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا.
والعلم الذي ليس للدنيا ولا للآخرة،
اور ایسا علم جس کو لوگ علم کہتے ہیں اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دنیا کے لیے بھی نہیں ہے اور آخرت کے لیے بھی نہیں ہے.
علم النجوم، علم الشعر،
یہ اس کی بات ہے ابو اسحاق الحوفی کی، شعر و شاعری، اس کا امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں کچھ جذباتی لوگ اچھلتے اور مچلتے نظر آئیں گے. نجوم کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی.
ان آٹھ مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے الفقہیہ کا خلاصہ یہ ہے، ان لغوی معانی کو اگر انسان غور سے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لفظ فقہ اپنے معنی اور مفہوم کی وجہ سے کسی خاص فن یا فکر کا نام نہیں ہے. لفظ فقہ کسی خاص فن یا فکر کا نام نہیں، بلکہ ہر علم کی فہم کو فقہ کہا گیا ہے. لفظ فقہ محض مسلکی مسائل یا ایک ہی امام اور ایک ہی عالم کی محدود سوچ یا اجتہادی کوششوں کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ یہ دینی حکمت اور اللہ کے دین کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل اور انسانی زندگی کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، اس کا نام فقہ ہے. فقہ سے مراد لوگوں کے اختلافات اور اپنی اپنی رائے کو شریعت کہنا نہیں ہے، آپ نے دلائل کی روشنی میں الفقہ اور القواعد کو سمجھا. اتفاق سے فقہ کی تعریفات میں بھی کچھ ادوار ہیں، مراحل ہیں. آپ نے جو آٹھ معنی ابھی سنے، ان میں سے پہلے تین معنی اس کے سب سے پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ صحابہ تابعین نے فقہ کا معنی کیا سمجھا کہ ہم نے دین کو خوبصورت انداز سے سمجھنا ہے، تیسرا مرحلہ جو آپ نے آخری بات سمجھی ہے کہ علماء کے اختلافی پہلوؤں کو سمجھنا، انہوں نے اختلاف کیوں کیا ہے ایک دوسرے سے، دلائل کیا ہے. مثال میں پیش کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور تم نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے اور بنی قریظہ پہ بھی پہنچے نہیں، کچھ نے کہا کہ نماز ہم وہاں جا کے پڑھیں گے، دوسرے نے کہا اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا مقصد ہے جلدی جاؤ، اس لیے نماز نہیں لیٹ کرنی، اس کا وقت ہو گیا فوراً پڑھو. دونوں صحابی ہیں، دونوں کے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دونوں کی نیت صحیح ہے، دونوں نے کیا سوچا، ایک نے کہا اطاعت نہیں چھوڑنی، دوسرے نے کہا وقت پہ نماز نہیں چھوڑنی، اور یہ اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل میں تفاوت رکھا، کسی کی بہت گہری سوچ رکھتی ہے، کسی کی تھوڑی تھوڑی، اسی طرح فہم میں بھی یہ تفاوت رہتا ہے، کوئی کوئی پہلو سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی 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 پہلو سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنی عقل کے مطابق کسی مفہوم کا تعین کرتا ہے۔ جب ان باتوں کو نہیں سمجھتے انسان کو صحیح فہم نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ ظاہری لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات چلا چلا کافر منافق ہمیشہ یہ بولتے ہوئے لگائے گا جو فہم سے بہت دور ہے، جس کی جس میں فہم نہیں۔ کیوں فہم یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کا مطلب بہت موٹا مطلب یہ ہے کافر نہیں اللہ رسول اس کے دل میں جاری جاری ہے، دنیا دنیا میں اس کے کسی کو کلمہ پڑھنے پڑھنے والی کافر نہیں ہے۔ الكفر حق الله ورسوله، جو لوگ جو لیکن یہ فقہ ہے، دو طریقوں سے، یا علمی دلائل کے ساتھ یا صحابہ کرام کے عمل کے ساتھ۔ کیسے شریعت کا عمل کو سمجھنا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا دلائل، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں دلائل، یا صحابہ کرام نے کیا کیا، انہوں نے کیا سیکھا۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المكتسب من أدلتها التفصيلية. ایسے شرعی احکامات کو سمجھنا جن احکامات کو صحابہ نے عملاً پیش کیا اور اس عمل اور احکام کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا، یہ فقہ ہے. قرآن مجید پہ اگر طائرانہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف تفکر تفکر کے لیے، فکر کرو، فکر کیوں نہیں کرتے، ان کی فکر کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے 17 آیات نازل کی. قرآن مجید پہ اگر طائرانہ نظر دوڑائیں عقل کے بارے میں، یہ عقل کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، اس طرح کے مختلف اسالیب کے بارے میں 45 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری. انسانی تبصر کے بارے میں کہ ان کو بصیرت کیوں نہیں آتی، یہ بات کو سمجھ کے کیوں نہیں کرتے، کیوں جو منہ میں آتی ہے اس کو اپنی زبان پہ لے آتے ہیں، سوچا تو کریں ہم کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی. تفقہ، گہری سمجھ کے لیے اور اس مطالبے کو دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 14 آیتیں نازل کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اثر سے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ فقہ کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال تو ایسی مثال ہے، میں تو ایسا علم لے کے آیا ہوں، ایسی ہدایت لے کے آیا ہوں، جس طرح بارش آئے، بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ زمین پہ آتی ہے، ایک ایسی بھی زمین ہے جب بارش آتی ہے وہ اس بارش کو زمین قبول کرتی ہے اور پھر گھاس اور ہریالی اگنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی زمین ہے جو پانی کی پیاسی تو ہوتی ہے، پی لیتی ہے اور پینے کے بعد پھر وہ لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں اگا دیتی ہے. کچھ ایسی زمین ہے جس پہ پانی، یہ بارش تو آتی ہے لیکن پانی جذب بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی چیز اس پہ اگتی ہے. ایسا ہی انسان وہ ہے جس کو دین کی سمجھ آ جائے، فقہ مل جائے، وہ اس بارش کی طرح ہے کہ اس نے جو سنا اس پہ بھی اثر انداز ہوا وہ علم، وہ بھی خوبصورت زندگی والا بنا، اور اس نے دوسروں کو بھی روشنی دی. اور کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں نہ ان کو اثر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آگے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. یہ ایسی زمین ہے جس کو بنجر زمین کہہ سکتے ہیں، شور والی زمین، پانی کوئی جذب نہیں کرتی، وہ اچھی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا وہ شخص، یہ بنجر زمین ہے. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من فقہ المرء اقباله على حاجتي حتى يقبل على صلاتي وقلبه فارغ. کسی بندے کی صحیح سمجھ کی یہ دلیل ہے کہ نماز کو ہر خیال سے دور ہو کے ادا کرے. یہ نہیں ہے کہ سامنے کھانا ہے اور کھڑا نماز میں اور سوچتا ہو اچھا پہلے میں یہ کھاؤں گا، اچھا نہیں پہلے یہ کھاؤں گا، پہلے میں یہ کام کروں گا، یہ سارے کام ختم کر کے ایک سائڈ پہ کر کے بلا کے جو شخص نماز پڑھتا ہے یہ شخص فقیہ ہے. تیسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس دو قریشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قریشی جمع تھے. کثیرۃ شحم بطونہم, ان کے پیٹ کی چربی بہت بڑی ہوئی تھی. قلیلۃ فقہ قلوبہم, لیکن ان کے دلوں میں فہم اور سمجھ نہیں تھی. ان میں سے ایک کہنے لگا, اترون ان اللہ یسمع ما نقول, کیا خیال ہے اللہ ہماری باتیں ویسے سن رہا ہے؟ قال الاخر یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا, جب ہم اونچی بولتے ہیں نا تو اللہ سن لیتا ہے, لیکن جب ہم آہستہ بولتے ہیں کوئی نہیں سنتا. وقال الاخر, تیسرا کہنے لگا, ان کان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا, نہیں نہیں اگر ہم اونچی بولتے ہیں تو اتنی اونچی بیٹھے, اتنی اونچی وہ مستوی ہے تو وہاں سن سکتا ہے, تو پھر وہ خفیہ بھی سن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ, تم سمجھتے ہو کہ ہم چھپا کے باتیں کرتے ہیں, اللہ کو پتہ نہیں, اللہ کو سب پتہ ہے. تو یہاں ایک اشارہ دے دیا, ہمیشہ وہ شخص فقہ سے محروم رہے گا جس کی محبت کھانوں کے ساتھ ہوگی. کثیرۃ شحم بطونہم, جن کو ہر وقت ایک ہی خواہش ہوگی, بس میں نے کھانا ہے. اس لیے احنف ابن قیس کہا کرتے تھے, انی لا ابغض وصافا لبطنه او فرجه, سب سے مبغوث ترین لوگ وہ ہیں, بدترین لوگ وہ ہیں جن کی اکثر گفتگو صرف دو باتوں کے متعلق ہوتی ہے, ایک بات کھانا پینا اور دوسری بات دنیا کی باتیں, جو شرم و حیا سے آری باتیں ہوں, فحش گوئی, یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. بہترین فقہ کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ جاہلیت کے تکبر, عصبیت, بدزنی, حسد, غیبت, ان چیزوں کو سخت نفرت سے دیکھتا ہو. وتجدون خیر الناس فی هذا الشأن اشدهم له کراہیہ, یہ اس کی گہری سمجھ کی علامت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, خیارکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہ, یہ بھی گہری فقہ کی علامت ہے کسی کا اخلاق اچھا ہو. گہری فقہ کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو سکون سے پڑھتا ہے, بر وقت پڑھتا ہے اور خشوع سے پڑھتا ہے. فَأَطِيلُ الصَّلَاةِ, اس لیے نماز کو لمبا کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فرامین سے گہری فقہ کی چند نشانیاں آپ نے سنی. انشاءاللہ بقیہ گفتگو اسی موضوع کے متعلق اور فطرت کے متعلق کل انشاءاللہ ہم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.